رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصوم فی وانا اجزا به، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ رمضان آپ سب کو انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ اس ببرکت مہینے کی تمام برکتوں سے استفادہ کر سکیں۔ ماہ مبارک کے عنوان سے میں نے ایک معروف قول کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے ہی یہ مضمون نقل ہوا ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزا بہی، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ ترجمے میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یہ بہت بڑا مطلب ہے اگر ہم ترجمے کو اس طرح سے لیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس روزے کا۔ اصل ہدف آپ کے اخلاص کو بڑھانا ہے، روزے کا اصل ہدف آپ کے اخلاص کو بڑھانا ہے۔ بہت سارے کام ریاکاری کے لیے ہو سکتے ہیں، نماز لوگ ریاکاری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، نماز شب بھی ریاکاری کے لیے ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، لیکن روزہ ریاکاری میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اتنے لمبے ڈیوریشن کے لیے کوئی اپنے آپ کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بھوکا نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ کے اخلاص کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی عبادت کر سکتے ہیں کہ جس کا اتنا بڑا ڈیوریشن ہے، کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے، آدھے دن پر مشتمل ہے، کہ جو صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو اندازہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے اچھے عبادت گزار بھی اور ہماری بڑی بڑی عبادتیں بھی، ان کے خاص ڈیوریشن ہیں۔ آپ ایک کام بہت ہی کم ٹائم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان ایک بہت بڑے ڈیوریشن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس پریکٹس کے ذریعے سے اپنے سارے کاموں میں اخلاص کو پیدا کریں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ہر کام میں خدا انشاءاللہ ہر کام کو اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع یہاں ہمیں دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم تین روز آپ کی محفل میں ہیں، تشیع کی اجتماعی کوشش کا تذکرہ کرنا ہے۔ اجتماعی کوشش میں آپ کو پتہ ہے جب اجتماعی کوشش کا لفظ آتا ہے تو ہم سیاسی کوشش بھی مراد لے رہے ہیں، ہم علمی کوشش بھی مراد لے رہے ہیں، ہم تبلیغی کوشش بھی مراد لے رہے ہیں۔ یہ تین تو وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کا انشاءاللہ ان تین دنوں میں تذکرہ کافی رہے گا، لیکن اجتماعی کوشش سے مراد صرف یہ تین موضوعات ہی محدود نہیں ہیں۔ ایک، معاشرہ کس طرح سے اپنی زندگی کے تمام امور میں آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے، ہم اس سب کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ اجتماعیت انسان کی تربیت سے بھی کام، اگر اجتماعیت کا استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب تربیت بھی موضوع ہے، ایجوکیشن بھی موضوع ہے، سیاست بھی ہے، آپ کی معیشت بھی ہے، ہر پہلو آپ کا عرفان ہے، آپ کی عبادات ہیں، آپ کی تعمیرات ہیں، ہر چیز اجتماعیت میں آتی ہے، لیکن ہم کیونکہ 3 دن ہیں ہمارے پاس، اجتماعی کوشش سے یہاں ہم اوور آل سارے موضوعات کو ٹچ کر نہیں پائیں گے، چاہیں بھی تو، اور شاید نالج بھی ہمیں رکاوٹ ہے، تو ہم نے محدود رکھا انشاءاللہ اپنے موضوع کو، ان 3 موضوعات پر زیادہ بات کریں گے. ایک ہماری اجتماعی کوشش میں مراد ہماری سیاسی کوشش ہے، ایک اجتماعی کوشش میں ہماری مراد انشاءاللہ علمی کوشش ہے جو ہم نے کیا کی ہے، اور ایک تیسری ہم نے انشاءاللہ اپنی تربیت. ہم ان 3 محوروں پر کوشش کریں گے کہ جو بات کریں اس 3 موضوعات سے بات نکلے نا. اور یہ ہمیں اس موضوع میں جو دوسرا پورشن ہے وہ بر صغیر میں ہونے والی اجتماعی کوششیں دیکھنی ہیں. بر صغیر یعنی 1947 تک کے پہلے کا ایک ایسا خطہ کہ جسے بر اعظم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا نہیں ہے، اسے بر صغیر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے تو بر اعظموں کی طرح کا ہی لیکن صغیر ہے، چھوٹا ہے، جس میں اگر آج کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان پورا، ہندوستان پورا، بنگلہ دیش پورا اور کچھ پورشن سری لنکا کا بھی شامل ہوتا تھا، یہ سارا کا سارا مل کے ہم اس کو کہا کرتے تھے بر صغیر. اب ہماری جو انشاءاللہ محوریت رہے گی وہ بر صغیر میں اجتماعی کوششیں اور وہ بھی تشیعوں کی. تیسرا موضوع کیا ہے؟ یعنی ہم نے شیعیت کی اجتماعی کوششیں بر صغیر میں، یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ یہاں پر 3 دن آپ کے ساتھ ہے. بر صغیر میں تشیع کا آغاز کب ہوا؟ مشکل ہے، جتنی بھی آپ ریسرچ کریں لوگ احتمالی نظریات تو پیش کرتے ہیں، گمان پر تو بات ہوتی ہے، لیکن یقینی طور پہ اس بر صغیر میں پہلی مرتبہ کس شخصیت کے ذریعے سے آیا؟ یہاں کی شخصیت ایران گئی تھی، یہاں کی شخصیت کوئی عراق چلی گئی تھی، وہاں سے تشیع سیکھ کے آئی یا نہیں؟ وہ جو اہل بیت علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں پر مظالم ہوئے ہیں، اور آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو نجف، کربلا اور قاسمین جیسے علاقے بھی چھوڑنے پڑے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ ایران کے بڑے بڑے شہروں سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. ایک زاویہ یہ بنتا ہے کہ مجبوری کی بنیاد پر فالوورز ہیں اہل بیت علیہ السلام کے یا خود ان کی اولادیں، انہوں نے ہجرت کی ہے بر صغیر میں. دوسرا نظریہ بنتا ہے کہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے خود اپنے بہت سے ماننے والوں کو یا اپنی اولادوں کو ہجرت کروائی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے کسی ایسے علاقے میں بیٹھ جائیے کہ جہاں آپ کو کوئی اذیت نہ کرے، اور وہاں پر اسلام تو پہنچ گیا ہے، اب آپ آہستہ آہستہ اہل بیت کا دین بھی پہنچائیں. یہ دونوں روشیں تحریر شدہ ہیں، دونوں موضوعات تحریر شدہ ہیں کہ مجبوری کی بنیاد پر اس علاقے میں ہجرت اور خود تبلیغ کی نیت سے اس علاقے میں ہجرت، بہرحال ان دو میں سے کوئی سبب بنا. اور بر صغیر کے اندر اصل اسلام بھی الحمدللہ یعنی اسلام بھی پہنچا، خود اسلام بھی پہنچا اور اہل بیت کا دین بھی پہنچا. آغاز کب سے ہوا میرے لیے مشکل ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مؤثر واقعہ ہے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں شیعت وجود میں آئی، وہ قاضی نور اللہ شوشتری کا زمانہ ہے. قاضی نور اللہ شوشتری، شوش علاقہ ہے ایران کا، بات ہے 956 ہجری 956 ہجری کہ جب یہ متولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کون؟ نور اللہ. بعد میں قاضی بھی بنے اور شوشتری کا علاقہ ہونے کی وجہ سے، جیسے آپ خامنہ ہی کہتے ہیں خامنہ کے رہنے والے، جیسے آپ خوئی کہتے ہیں خوئی کے رہنے والے، جیسے آپ سیستانی کہتے ہیں سیستان کے رہنے والے، بالکل ایسے ہی آیت اللہ قاضی نور اللہ شوشتری شوش کے رہنے والے. شوش حضرت دانیال کی قبر ہے، جنوب ہے ایران کا، خوزستان صوبہ ہے، وہاں کا ایک شہر ہے شوش، یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں یہ 956 956 میں 956 ہجری میں متولد ہوتے ہیں اور 78 ایک روایت کے مطابق اور 82 ایک روایت کے مطابق ان کی رحلت یعنی شہادت ملی ہے ان کو. واقعہ کیا ہے؟ ہم بحث ہماری کیا ہے؟ اجتماعی کاوشیں بر صغیر اور پھر ہم آہستہ آہستہ پاکستان انشاءاللہ تین تقریریں ہمارے پاس ہیں، تین گفتگو یہاں پہ کرنی ہیں اور پھر پاکستان میں بہت جلدی موجودہ تشیع کی جو وضعیت ہے کیفیت اس تک آپ کو لانا ہے. اس لیے ہم نے زیادہ تر جو ہے وہ ایسے واقعات کا انتخاب کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ بر صغیر کے اندر تشیع کی پرورش کا ذریعہ بنے، وسیلہ بنے. ہم نے کہا پہلا ہی واقعہ اور بڑا واقعہ، مؤثر ترین واقعہ، وہ نور اللہ ششتری کا ہے، قاضی نور اللہ ششتری. تولد ہوئی، تولد کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کی ہے، پھر ایران کی مختلف علاقوں میں پڑھتے رہے اور مسجد میں درس اجتہاد تک پہنچ گئے. جوانی ہے، ابھی جوان ہے، بہت ذہین شخصیت ہے اور پہنچ گئے درس اجتہاد تک. سینکڑوں لوگ درس اجتہاد میں شرکت کرتے تھے. آغا صاحب درس خارج دے رہے ہیں، اجتہاد کا درس دے رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ ان کے درس میں شرکت کر رہے ہیں. مسجد ہے علاقہ. کہا کہ میں اپنی زندگی خود بتا رہے ہیں، حرم میں تھا زیارت امام رضا علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ کہ دیکھا ایک ہندی لباس میں، ہندی لباس اس زمانے پاکستان کے لوگ سوال نہیں ہوتا تھا، ہندی لباس میں ایک آدمی میرے ساتھ دعا کر رہا ہے اور وہ مسلسل متوجہ ہے میری طرف، مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. میں نے اپنی دعا کو مختصر کیا اور اسے پوچھا کہ جوان کوئی سوال ہے؟ کہا جی. بڑی مشکل سے فارسی ٹوٹی پھوٹی بول رہا تھا. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ برصغیر کے اندر فارسی رائج تھی، زیادہ تر لوگوں کی زبان فارسی زبان ہی تھی برصغیر. آپ کے بزرگان نے تو نہیں، شاید آپ کے والدین نے نہیں، لیکن والدین کے والدین نے، آپ کے دادا اور نانا نے، آپ کی دادی اور نانی اگر پڑھے لکھے تھے تو ان کو اچھی خاصی فارسی آتی تھی، انہوں نے ابتدائی فارسی کتابیں پڑھی نہیں تھی، بار فارسی رائج تھی. انہوں نے پھوٹی پھوٹی فارسی میں اس جوان نے سمجھایا کہ مجھے آپ سے اہم بات کرنی ہے. کہا بسم اللہ کرو، سید امام حسین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہیں، نور اللہ ششتری کا جو نسب ہے وہ انشاءاللہ والد دوسرے لفظوں میں اوپر جائیں تو نصب امام چوتھے امام تک پہنچتا ہے اور ان کی والدہ خود امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، یہاں سے نصب چلا ہے. تو کہا سید مجھے آپ سے کام ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں احمد آباد سے آیا ہوں، دو تین نام استعمال ہوئے ہیں، احمد آباد کا لفظ بھی آیا ہے، ظفر آباد کا لفظ بھی آیا ہے. کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، یہاں پر وہابیت نے، بلکہ لفظ وہابیت اس زمانے میں تازہ رائج ہو رہا ہے، آپ بھی سمجھیے کہ سلفیت نے مصیبت کی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، چند گھر شیعہ ہوں گے لیکن ہم مسلسل مجبور ہیں، اپنے جنازے ان سے پڑھواتے ہیں، اپنی نمازیں ان سے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہمارے نکاح وہی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اپنی شیعت کو بچانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے اور بہت سخت حالات ہیں. انہوں نے اپنے استادوں سے بات کی اور کہا کہ کوئی بندہ بھیجیں اس جوان کے ساتھ، کوئی راضی نہیں ہوا. انہوں نے اپنے طالب علموں سے بات کی، کوئی چلا جائے، کوئی راضی نہیں ہوا. سمجھ گیا آپ کہ میری ہی ذمہ داری ہے، اور جا کے اپنے استادوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں. پہنچ گئے لیکن کہا کہ بتانا مت کسی کو کہ میں سید، اور نہ ہی بتانا کہ میں طالب علم ہوں. ایک مزدور کے لبادے میں پہنچے، چند سال پہلے مزدور بن کے رہے، پہچانا علاقے کو، پھر جو وہاں کا سب سے بڑا مدرسہ تھا دیوبندیوں کا، سلفیوں کا، اور اتفاق سے وہ قاضی القضات بھی وہی تھا، یعنی مفتی اعظم بھی اسی مدرسے کا پرنسپل تھا جو پورے ہند کا مفتی تھا. ایک دفعہ بہانے سے داخل ہوئے مدرسے میں، تھوڑی بہت بات چیت کر کے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے لیکن میری مجبوری ہے، مزدور ہوں، پڑھ نہیں پاتا. اس نے کہا چلو تھوڑا امتحان لیتے ہیں، بیٹھ جاؤ اپنی کلاس میں. اور اس کو ایک سال کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی ذہین طالب علم ہے، اس کی جو اہمیت بن گئی. نور اللہ ششتری پہلے تو پڑھے ہوئے تھے، اتفاق سے چاروں فقہوں کے ماہر تھے، فقہ جعفریہ کے ساتھ کہاں کے ٹائم گزارا, اور ایک وقت یہ آیا کہ خود مفتی صاحب نے جا کے ہمارا تعارف کروایا بادشاہ کو, اور وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ اکبر بادشاہ تھا, یہی برے صغیر کا اکبر بادشاہ تھا. کہا ان کو تعارف کروایا اور کہا السلام علیکم, درود پڑھے محمد والے, کا تعارف کروایا مفتی اعظم نے اکبر بادشاہ کو اپنے شاگرد کا, کہ جو نور اللہ تھے. کیا یہ وہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا حاصل مل گیا, مجھے ایک بہت بڑی شخصیت مل گئی ہے, اب مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد جگہ لے سکتا ہے ایک جوان, یعنی اس طرح کے تعارف کروا دیا. مفتی کا انتقال ہوا, اکبر بادشاہ نے نور اللہ کو جو چند سال ابھی اس مدرسے میں رہے تھے کہا کہ تم اب قاضی و قضاۃ بنو گے. قاضی و قضاۃ یا مفتی کا وہ بھی بادشاہ کے دربار میں بڑا مقام تھا. حسد شروع ہو گیا, لوگوں نے حسد شروع کر دیا. ایک دفعہ ان کی سلوات پکڑ بھی لیا ان کو, جمعے میں ایک دفعہ انہوں نے سلوات پڑھوا دی, پوری سلوات آلے ہی غلط استعمال ہوا تو پکڑے بھی گئے. لیکن بہرحال ایک بہترین حدیث کو نقل کر دیا, آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو رسول اللہ سے منسوب اتفاق سے چاروں فقہ میں یہ کتاب یہ حدیث موجود تھی. انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا بادشاہ کے سامنے اور کہا کہ اگر یہ ساری فقہ میں موجود ہے پوچھ لیجیے, حنبلی سے پوچھیے, مالکی سے پوچھیے, شافعی سے پوچھیے. اس پر رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ علی آپ کا خون میرا خون ہے, آپ کا گوشت میرا گوشت ہے, آپ کی جنگ میری جنگ ہے, اور آپ کا امن میرا امن ہے. یہ حدیث بڑے معروف روایت ہے. تو جب ساری فقہ میں یہ حدیث نکل آئی تو بادشاہ اکبر بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف بناتے رہے, ہم نے آج تک آلے ہی پر کبھی درود نہیں بھیجا تھا, اب ہم بھیجا کریں گے. شیعہ نہیں ہوا لیکن آلے ہی اضافہ ہو گیا درود میں ان کی تھوڑی سی کوششوں سے. دشمنیاں زیادہ ہو گئیں اور بڑھتی چلی گئیں. نور اللہ ششتری جب قبول کر رہے تھے مفتی اعظم بننا تو انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ فقہوں کا اختلاف بہت زیادہ ہے, چار فقہ تو معروف ہیں آپ کے یہاں, پانچویں جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ بھی ہے, تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ہمیشہ فتویٰ اپنی مرضی سے دیا کروں گا, اپنے اجتہاد سے دیا کروں گا, اس سے پوچھے گا مت کہ کس مفتی کا یا کس فقہ کا ہے. یہ قبول کر لیا اکبر نے. اب آپ دیکھیے گا 27 سال یا 26 سال کی عمر میں آنے والے نور اللہ ششتری ابھی 70 سال کے ہو چکے, انہوں نے کتنا اہل بیت علیہ السلام کے دین کو خفیہ رکھ کے پھیلایا. بہرحال دشمن پیچھے پڑا رہا اور آخر کار ایک جاسوس داخل کر کے تشیع کو جب بھی نقصان پہنچایا نا اندر سے ہی پہنچایا, باہر والا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بہت طاقتور ہیں, اگر آپ اندر سے کھوکھلے نہ ہوں, جو آج تشیع کے ساتھ ہو رہا ہے نا, مختلف نظریات, مختلف عقائد, مختلف گروہ, مختلف تنظیمیں, مختلف قیادتیں, مختلف شخصیات, ایک دوسرے سے ملنا نہیں, بیٹھنا نہیں, بات کرنی نہیں, سمجھنا نہیں, سوچنا نہیں, پوچھنا نہیں, ہم اندر سے کھوکھلے ہوں گے تو ہی دشمن آپ پر غالب آئے گا. اگر آپ کھوکھلے اندر سے نہ ہوں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشمن. بہرحال ایک اندر ایجنٹ داخل کر دیا, اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں بڑا مخلص ہوں آپ کا, اور پوچھ لیا کہ خفیہ بن کے پوچھ لیا کہ میں جو ہے نا وہ سمجھ گیا ہوں اس بات کو کہ علی حق پر تھے, ابو بکر نے صحیح نہیں کیا. یہ جملہ کہا اس نے اور زیادہ قریب ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی امپورٹنٹ آپ نے کام کیا ہے نا وہ مجھے دیں. تو یہ 6-7 کتابیں پہلے لکھ چکے تھے, بڑی معروف کتابیں ہیں. ایک کتاب ابھی لکھ رہے تھے احقاق الحق کے نام سے, موجود ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر احقاق الحق, قاضی نور اللہ ششتری کی بہت معروف کتاب ہے احقاق الحق. اس کتاب کا ان کے پاس جزوے موجود تھے, ابھی پوری تحریر نہیں ہوتی, انہوں نے اپنے شاگرد کو دے دی, اس نے اس کو لے جا کے اپنے آقاؤں کو دے دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ ہے. پکڑ لیا ان کو آگے ان کے گھر سے اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد اکبر مر چکا تھا, جہانگیر آ چکا تھا, سلیم نام ہے اصل میں مشہور ہوا جہانگیر کے نام سے, جہانگیر بادشاہ پاکستان پورے برے صغیر کا ظالم ترین آدمی گزرا. اس نے جب ثبوت جمع کیے, ان حسد کرنے والے دوسرے مفتیوں نے ثبوت جمع کیا, اور اکبر کو سزائے موت ہو گئی. سزائے موت بڑی بھی دردی سے تشیعوں میں, ٹھیک ہے بحرین میں بہت شہادتیں ہو رہی ہیں اور بڑی عجیب ہیں، سعودی عربیہ کے اندر کئی شیعوں کو سر کاٹ دیے گئے، سر قلم ہوئے، ابھی آپ نے تازہ سنا ہے، چند مہینوں کی بات ہے. اسی طرح اور بھی جگہوں پہ تشیعوں پہ ہو رہا ہوگا، لیکن جس طرح سے مظلومانہ شہادت مغلہ ششتری کی ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس برصغیر کے اندر اس تشیعوں کو وجود میں لانا اور اس کے بعد اس کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. چوب شموش نام ہے، شموش کہتے ہیں ایسے کانٹے کو کہ جو ریگستان میں پایا جاتا ہے، جسے اونٹ بھی نہیں کھاتا، ورنہ اونٹ کے لیے معروف ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا، جو کچھ ریگستان میں سب کھاتا ہے وہ، کیونکہ اس کی غذا یہی ہے. لیکن شموش اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کو اونٹ بھی نہیں کھاتا، اتنے خطرناک اس کانٹے ہوتے ہیں. اس کے بنائے جاتی ہیں بیت، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک کوڑا نما ایک چیز ہوتی ہے جس کے آگے شموش کے کانٹے لگے ہوتے ہیں اور پیچھے ایک ہینڈل ہوتا ہے پکڑنے کے لیے. وہ کوئی سینکڑوں میں بنائے گئے، سینکڑوں میں. اور اس کے بعد جامع مسجد، یہی دلی کی جامع مسجد ہے، اس کے سامنے ان کو باندھ دیا گیا برہنہ کر کے. اور اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ یہ رافضی تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے گئے، اور کہا کہ اب جو بھی ثواب لینا چاہتا ہے آئے اور آ کے ایک ایک شموش ان کو مارے، سینکڑوں بنوائے گئے. اس کے بعد پھر سب نے آگے فی سبیل اللہ قربتن اللہ آ کے سب نے مارنا شروع کیا. ساتواں یا آٹھواں ہی تھا شہادت ہو گئی، کیونکہ یہ گوشت نکل جاتا تھا سارا، لیکن یہ رہے 4 کلو سے ان کو ٹانگا گیا تھا، یہ رہے وہاں ٹنگے رہے، تو اس لیے ان کو سب مارتے رہے، تقریباً سارا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئیں، شہادت تو ہو گئی تھی ساتھ میں آٹھویں گئی. اس کے بعد پھر ان کو ان کے ہڈیوں سے میں گوشت جو کہ زمین پر پڑا تھا اور پلس سب شموش جتنے بھی تھے وہ سب ایک جگہ جمع کر کے ان کے جسم کو آگ لگا دی گئی، شہادت بھی ہوئی اور آگ بھی ہوئی. ایک بہت بڑا انسان تھا، لیکن برصغیر کے اندر بہت کم اس شخصیت کا ذکر ہوتا. ان کے شاگرد حامد حسین شوش جو اب قاف الانوار آپ کے یہاں کا ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، اب قاف الانوار نامی کتاب ہے، حامد حسین آیت اللہ حامد حسین یا علامہ حامد حسین آپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، ان کا تذکرہ ہے جو ان کے دور کے شاگرد بنتے ہیں اور بعد میں انہوں نے ہی ان کا مزار بنوایا، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور نور اللہ ششتری کو شہید ثالث بھی کہا گیا، شہید اول لبنان، شہید دوم لبنان اور شہید ثالث آپ کے نور اللہ ششتری قرار پائے، شہید رابع آپ کے شہید باقر صدر قرار پائیں. یعنی اس سطح کی شخصیت ہے کہ اسے تشیع کی اہل بیت اور کربلا کے بعد، اہل بیت کی شہادتیں کربلا کی شہادتیں الگ ہیں، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں آپ سے کہ جو شہدا درجے کے اعتبار سے آپ کے پاس ہیں اس میں ان کو تیسرا رتبہ ملا ہے، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، پہلے بھی لبنانی ہیں، دوسرے بھی لبنانی ہیں، تیسرے ایرانی ہیں کہ جو ایرانی نہیں رہے تھے، وہ برصغیر کے آ کر آپ ہی جیسے ہو گئے تھے اور ساری زندگی وقف کر دی اور اس کے بعد یہیں پر اس زمین پر شہادت حاصل کی. میں نے کہا کہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ابقات الانوار ان کے شاگرد کا لکھا ہوا یعنی حامد حسین کا، جس کا تذکرہ شہید مرزا متحری کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو چھوٹی بات نہیں ہے، شہید مرزا متحری تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب غدیر اور اس طرح کے موضوعات پر بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ابقات الانوار اور ذکر کرتے ہیں حامد حسین ہندی نے لکھی ہے، حامد حسین ہندی، تاکہ ابھی تک اس طرح کا علمی ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے، اتنی بڑی یعنی تمغہ، اتنی بڑی حیثیت اور اہمیت دیتے ہیں آپ کے حامد حسین ہندی کو کہ جو ان شاگردوں سے ہیں. حامد حسین دوسرے نمبر کی شخصیت بنتے ہیں کہ جنہوں نے اس برصغیر کے اندر اس تشیع کو مضبوط کرنے پر بہت کام کیا، علمی ذخائر. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ لکھنؤ کو وجود دیا، حوزہ علمیہ لکھنؤ یعنی ٹکر کی بات تھی اس زمانے میں نجف اور جب ایران کے کسی شہر میں، کیونکہ ایران میں اس وقت وہ مضبوط نہیں ہوا تھا، اس وقت اصفہان مضبوط تھا، قزوین مضبوط تھا یا مشہد مضبوط تھا، پھر بعد میں، اور اس سے پہلے سیستان مضبوط تھا، پھر بعد میں جو ہے وہ قم مضبوط ہوتا ہے، تو ابھی قم نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں جو علمی مراکز تشیعوں کے پاس تھے ان میں جو ایک بڑا مرکز تھا اسے لکھنؤ کہا کرتے تھے، اور لکھنؤ کے پڑھے ہوئے لوگ جب بعد میں ایران میں پڑھنے جایا کرتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھائیں، یعنی اس طرح کی بات کہی جاتی تھی۔ مثلاً آپ کے زمانے کی جو شخصیت اس میں بنتی ہے، آپ سے ملاقات کی آپ سے تھوڑی کئی نسل پہلے ہی، وہ مرتضی حسین صدر فاضل ہیں، مرتضی حسین صدر فاضل ہیں، صدر اللہ فاضل ہیں۔ یہ کیا ہے، مرتضی حسین کوئی معمولی انسان نہیں ہے، دفن ہو گیا 1986 کی بات ہے، دفن ہوئے لاہور میں، لیکن یہ لکھنؤ کا بڑی ہی شخصیت تھی، لکھنؤ کی بڑی ہی شخصیت تھی۔ لیکن جب بعد میں یہ قمبی گئے، قوم الحمد للہ مرکز بن گیا تھا، جب قمبی پہنچے تو وہاں پر بھی ان کو ایز اے استاد ہی دیکھا گیا، اور یہ کلاس فیلو کہ اس وقت کہلائے گئے، یعنی اس وقت ایک شخصیت موسیقی اور بیلی صاحب کی ہوا کرتی تھی، ابھی چند زیادہ سنی ان کے انتقال ہوئے ہوئے، یا خود ناصر مکرم شیرازی، یعنی اس طرح کی شخصیات کے کلاس فیلو تھے آپ کے مرتضی حسین صاحب فاضل، جو فاضل میں لکھنؤ کی پڑھی ہوئی شخصیت تھی۔ بہرحال ایک پاکستانی شخصیت نے باقاعدہ برصغیر میں جتنا بھی علمی کام ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین پر، ایک اللہ کے بندے نے وہ سارا جمع کیا ہے۔ طاہر نام ہے شخصیت کا، ابھی ایران میں ہی ہیں لیکن شاید بہت جلدی ہیں شفٹ ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہے انہوں نے کہ جس میں برصغیر کے اندر جو کچھ تشیعوں نے ترقی کی تھی ان سب کتابوں کو شخصیات کی بایوگرافی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ، تاکہ آپ کے جو اب اس زمانے میں ایک بہت گہری سازش کی بنیاد پہ، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے آپ کا رابطہ جو ماضی کا بنتا تھا وہ توڑا گیا ہے، اور جب کسی سے اس کا ماضی چھین لیا جائے نا تو وہ اس لوٹے کے مانند ہوتا ہے جس کے نیچے پینا نہیں ہوتا، کبھی لوٹے کو جس کے نیچے پینا نہ ہو رکھ کے دیکھیے گا وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لوٹا ہے لیکن باہر پیندے کا۔ ہمارے ساتھ برصغیر کی تشیعوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، چاہے وہ وہاں رہ گئی ہو چاہے یہاں آ گئی ہو، ہم لوگ بغیر پیندے کے لوٹے ہیں۔ کیا مطلب، مطلب یہ ہمارے ماضی سے رابطہ کاٹ دیا گیا۔ وہ کیسے کاٹا گیا، آسان طریقہ کار ہے، اور وہ ہے یہ کہ آپ سے آپ کی گزشتہ زبان کو چھین لیا جائے، بس زبان چھین لیں آپ کا رابطہ ختم۔ مثلاً اگر میں یہاں پر اقبال کا کوئی شعر پڑھوں اور پھر آپ سے کہوں ذرا اس کی تشریح کیجیے، اقبال کی کسی فلسفے کو میں کہوں، جیسے فلسفہ خود ہی ہے ان کا، میں آپ سے کہوں ذرا فلسفہ خود ہی مجھے سمجھائیے، آپ میں سے کتنے لوگ فلسفہ خود ہی سمجھا پائیں گے، اقبال کے فلسفہ خود ہی کو سمجھا پائیں گے، آپ کے لیے اشعار ہی مشکل ہو جائیں گے، خود ہی کا فلسفہ تو بہت بڑی چیز ہے، آپ کے لیے اقبال کی شاعری اور اقبال کے، آپ کہیں گے کہ ذرا فارسی ہلکے بولیے، آپ کہیں گے ذرا اس میں آپ نے بہت ہی سخت زبان اردو استعمال کی، آپ اس طرح جملے کہیں گے، جبکہ نہ وہ سخت زبان ہے نہ وہ فارسی ہے جس کو آپ فارسی سمجھ رہے ہیں اقبال کے اشعار میں، اقبال کے اشعار میں اردو ہے، لیکن وہ اردو ہے کہ جس سے آپ کا رابطہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں آمیزش ہے عربی اور فارسی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اردو زبان ہے ہی مجموعہ ان زبانوں کا، آپ اردو کا ترجمہ ہی لشکری زبان کرتے ہیں، جب لشکری زبان کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں فارسی ہے، اس میں عربی ہے، اس میں ترکی کے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ ہیں، ہیں اس میں الفاظ، تو یہ مل کے مجموعہ بنتا تھا اردو، اور وہ اردو جب خالص ہو جاتی تھی تو اس قدر شاندار ادبیات تھی، اور اقبال نے ٹھیک ہے جو فارسی میں اشعار کہیں گے لیکن اردو میں بہت زیادہ اشعار کہیں، فارسی میں بہت زیادہ اشعار کہیں لیکن اردو میں بھی کم نہیں کہیں، لیکن آپ کو وہ اشعار سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور آپ کے بال والی نسل کو تو اقبال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، چھ برسے میں ان کے اشعار کا تذکرہ کروں، آئندہ نسل کو اقبال کے بارے میں پتہ نہیں ہونا، آپ کو میر انیس بھول جائیں گے، آپ کو میر تقی میر بھول جائیں گے، آپ آہستہ آہستہ اکبر الہ آبادی کو بھلا دیں گے، یہ غالب جیسے لوگ، یہ وہ ذخیرے ہیں، ہیرے ہیں کہ جنہوں نے اردو کو محفوظ کیا ہے، اگر ہمارا رابطہ اردو سے رہتا، وہی اردو کی جو تھی، تو ہم فارسی سے قریب ترین لوگ ہم لوگ ہوتے، فارسی سے نزدیک ترین ہم ہوتے، ہوتے تو اس کا مطلب ہمارا ماضی ہمارے قریب ہوتا، ہمارا ماضی سے چھینا گیا ہے، کسی بھی قوم سے اس کا ماضی چھیننا ہے تو اس کی زبان چھین لیجیے، یہ تجربہ کیا انہوں نے کمال پاشا تھا ترک، یعنی ترکی کے اندر انہوں نے تجربہ کیا، خلافت عثمانیہ کو توڑا اور لا کے بٹھا دیا کمال پاشا تھا ترک کو، اس نے آہستہ آہستہ آپ سے عرف تہاجی چھین لیے، ورنہ عرف تہاجی عربی والے تھے، یہی والے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسے چھین لیا اور ایک نئے عرف تہاجی پیش کر دیے، جب اس نے پیش کیے تو یہاں اس حد تک گیا کہ اس نے کہا کہ نماز بھی ترکی زبان میں ہوگی. وہاں تو پھر تھوڑا جھگڑا ہوا کہ نماز کیسے ہو سکتی ہے, نماز تو عربی میں ہونی چاہیے, ورنہ وہ کہہ رہا تھا نماز بھی. آپ سے جب آپ کا مالی چھین لیا گیا تو آپ کو ہم کیا بتائیں کہ لکھنؤ میں آپ کی علمی حیثیت کیا تھی, آپ کو کیا پتہ چلے کہ برصغیر کے مسلمان اور شیعوں کا علمی مقام کیا تھا. ہمارے لیے موجود زمانے میں شاید نقد نقوی صاحب کو بھی سن کے سمجھنا مشکل ہو جائے کہ پتہ نہیں آپ صاحب کیا بات کر رہے ہیں, عقیل غربی کیوں اتنے پسند کیے جا رہے ہیں. آپ جوانوں میں نہیں, آپ جوانوں میں کم لیکن بزرگوں میں بہت زیادہ, کیونکہ ان کو جو ہے وہ عقیل غربی صاحب کی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی قرآنی ادبی اردو کا استعمال شروع ہو گیا ہے. ان کے پاس سے علم, ہمارے بزرگوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ بات علمی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, بات ریسرچ ورک ہے دین اسلام پر, قرآن پر, روایات پر یا نہیں, انہیں بات مطلب نہیں. انہیں اس بات سے مطلب ہے کہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے بہت ہی خالص اردو میں پہنچائی جا رہی ہے. وہ بیچارے اس کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں, آیت اللہ کا لقب ملا ہوا ہے کیونکہ زبان پر بہت مہارت ہے. بہر خدا کا شکر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سے بغیر پہننے کے ہوئے اس کے بعد سے ہمیں ہمارے ماضی کا علم نہیں ہے. اب وہاں سے رابطہ ٹوٹا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہمارا علمی خزانہ کیا تھا, ہمیں نہیں معلوم ہماری ترقی کیا تھی, ہمیں نہیں معلوم اجتماعی کوششیں کیا تھیں, اور پھر ایسا تھا نتیجہ کیا نکلا, ہمیں نہیں معلوم پاکستان کے بنانے میں ہمارا کیا کردار تھا, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم پاکستان کے بننے کے بعد کن علماء اور بزرگ شخصیات کا جو لکھنؤ سے پڑھے ہوئے تھے اور کچھ عرصہ قوما اور نجم میں گرائے ہوں, لیکن اس لکھنؤ کے پڑھے ہوئے علماء کا کردار کیا تھا. آپ کو مفتی جعفر سے صاحب کے علمی سوائے نہج البلاغہ کے, میرا خیال ہے کہ آپ نے شاید ہی نہج البلاغہ بھی پوری طرح سے دیکھی ہو, کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخصیت کا, وہ اتنا بڑا انسان تھا جس کو آپ مفتی جعفر حسین صاحب کہتے ہیں, وہ اتنا بڑا انسان تھا کہ جب پاکستان میں دو بڑے کام ہو رہے تھے, ایک ہو رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ مختلف فرقے وراثت میں ملے ہیں پاکستان بننے کے بعد, یہاں دیوبند ہے, سلفی ہے, اہل حدیث ہے اور وہابیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر اہل سنت کے جو بریلوی کہلاتے ہیں اور شیعہ بھی ہیں, تو اتنے سارے فرقے ہیں, تو کوئی ان کے درمیان ضابطۂ اخلاق بنایا جائے, ان کے درمیان کوئی ضابطہ اخلاق بنایا جائے کہ جو حکومتی سطح کا ہو اور گورنمنٹ اس کو پیش کرے کہ بھائی تمام فرقوں نے مل کے رہنا ہے اس اخلاقیات کی بنیاد پہ جس کو ہم ضابطہ اخلاق کہتے ہیں. اس ضابطہ اخلاق کو بنانے کا کام مفتی جعفر حسین صاحب کو دیا گیا تھا پاکستان بننے کے بعد, یعنی صرف وہ نہج البلاغہ لکھی ہوئی شخصیت نہیں ہے یا صرف سیف السجادیہ کی ترجمہ انہوں نے نہیں کی ہے, یہ الگ بات ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا جملہ سنا ہے, شخصیت بھی کہ ہمیں مفتی جعفر صاحب کا اس پہلو کا علم ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ اور ہاں جو شخصیت کی بات میں کر رہا تھا کہ جنہوں نے جملہ کہا کہ اس قدر خوبصورت ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا جو کہ مفتی جعفر صاحب نے کیا ہے, ابھی تک اس کی ٹکر کا ترجمہ نہیں آیا آپ کے پاس. کیا مطلب, یعنی اس میں اردو ادبیات کا خیال رکھا گیا ہے, یعنی عربی ادبیات کو اس طرح سے اتارا گیا ہے کہ جو اس کا ہم ردیف جملہ یا کلمہ بنتا تھا, حرف بنتا تھا, لفظ بنتا تھا, اسی کو اتارا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ وہ ظرافت تو ہے ہی, لطافت تو ہے ہی, لیکن جو ادبیات ہے کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے جب آپ اس کا ترجمہ کریں, یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. تو جو شخصیت نے جملہ کہا ہے وہ یہ تھا کہ اگر مولا کائنات خطبہ اردو میں دیتے تو یہی دیتے کہ جو مفتی جعفر صاحب نے ترجمہ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا کائنات اگر یہ خطبہ اردو میں دیتے تو وہی دیتے کہ جو مفتی جعفر ترجمہ کیا ہے. یہ اہم بات ہے بہت, یعنی اس سطح کی شخصیت الحمدللہ برصغیر میں کے پاس تھی. یہ ایک کام تھا جو انہوں نے کیا, اور جب دوسرا بڑا کام وہ یہ تھا کہ اس تعلیمی نظام کو کہ جو اتنے سارے فرقے موجود ہیں, ضابطہ اخلاق تو ہو گیا, یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ آج تک شاید گورنمنٹ کی کسی نہ کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہوگا, استعمال نہیں ہوا ہو. دوسرا کام جو مفتی جعفر صاحب کو دیا گیا تھا, برصغیر کی علماء کی بات کر رہا ہوں, آپ متاثر ہیں, دیکھیں آپ کتنی سارے فرقے ان سے, ان شخصیات سے کہ جو آپ کی شخصیات ہیں. دوسرا کام جن کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے تو اس کا جو سلیبس ہے اس سے بھی مسلمان اور اسلام ہونا چاہیے, ہم یہ کیوں انگریزوں کی طرف پڑھائیں, تو آپ ہمیں سلیبس دیجئے, تعلیمی نظام دیجئے کہ جو انشاءاللہ تمام فرقوں کے لیے اور ادیان و مذاہب کے لیے بھی قابل قبول ہو اور وہ اسلام سے بھی ٹکرائے نہ, ایسا سلیبس بنانے کا کام بھی مفتی جعفر حسین صاحب کے پاس تھا. تو الحمدللہ آج کا موضوع ہمارا ختم ہو گیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ برصغیر کے اندر خصوصاً مؤثر ترین شخصیات کا کچھ تذکرہ رہے, اور پھر ان کی وجہ سے مبالغہ نہیں ہے کہ جب وہ آئے تھے, میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب ایک اللہ کا بندہ لینے گیا تھا ان کو, ابو ظفر آباد کا تھا یا احمد آباد کا تھا, وہ جب لینے گیا تھا نور اللہ ششتری یا ایک عالم دین کو قم سے اپنے لیے یا ایران سے اپنے لیے لینے گیا تھا اپنے علاقے کے لیے, تو اس کو نہیں علم تھا کہ یعنی اس برصغیر کے اندر پھر کیا ایک انقلاب برپا ہوگا, لیکن اس ایک شخصیت نے وہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں انشاءاللہ لاکھوں میں تشیع وجود میں آئی, اور ایسی وجود میں آئی کہ آج شہید ثالث کہلائے, اور الحمدللہ اس وقت آگرہ میں ان کا ایک بڑا مزار موجود ہے, آگرہ میں دیکھا جا سکتا ہے اس مزار کو, اس پر ڈاکومنٹریز بھی آئی ہوئی ہیں, اس مزار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ان کے شاگردوں کی وجہ سے الحمدللہ لکھنؤ کا مدرسہ وجود میں آتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے برصغیر کے اندر لاکھوں میں تشیع یعنی ملینز کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ان شخصیات کی وجہ سے ملینز میں تشیع وجود میں آتی ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تشیع علمی سطح پر اتنی مضبوط ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام اس سے لیے جاتے ہیں, اور پھر جب پاکستان شفٹ ہو گیا, پاکستان بن گیا, اور ہم زیادہ تر لفظ زیادہ تر کا میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پاکستان میں اس 22 کروڑ کے اندر کتنا فیصد تشیع ہے یا آپ کو علم ہے, لیکن اگر ہم وہاں کے مسلمانوں کی تعداد کی جو تقریباً 20-22 کروڑ ہی ہے میں پوچھتے ہیں تشیع کے کیا تناسب ہے, تو ہندوستان کے لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, حتیٰ کہ بڑے بڑے شخصیات, بڑے بڑے علماء, ان کے پاس بھی یعنی خود جس میں قلب صادق صاحب کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ تشیع کی تعداد کتنی ہے فیصد کے اعتبار سے اہل سنت دنیا میں, یہ پتہ نہیں چل پاتا. ہاں یعنی چند شہروں کو اگر آپ کہیں تو اور بات ہے, چند صوبوں کا آپ کہیں اور بات ہے, لیکن اوور آل میں جب پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں تو علم نہیں اس میں کتنی تشیع بڑھ گئی ہے. ایک اندازہ ہی لوگ لگاتے ہیں کہ جو تناسب پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان تشیع کا ہے اتنا ہی وہاں پر بھی مسلمانوں کے درمیان تشیع کا تناسب ہوگا, یہ ہم اندازہ لگاتے ہیں, لیکن صحیح طرح سے مردم شماری اور شاید وہاں کی سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ایسا نہ ہوا ہو. بہر خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت ماضی ہے, تابناک ماضی ہے, لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی, حفاظت نہیں کی, اس پر ریسرچ نہیں کی, ہم نے اگر ان باتوں کو اپنی موجودہ نسل تک نہیں پہنچایا تو اگلی نسل بالکل ہی فارغ ہو جائے گی, اور جب فارغ ہو جائے گی تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جس کا پیندا نہیں ہوتا اس کا قیام اور کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے, اور جب نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ہوا کے دوش پر رہتا ہے, جب ہوا کے دوش پر رہتا ہے تو طوفانوں کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے, تو بس پھر وہ زمین پہ اپنی جڑیں قائم نہیں کر پاتا, پھر وہ اڑتا ہی رہتا ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. تو خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گزشتہ اپنے خوبصورت ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو بنانے کی صلاحیت پیدا کر سکے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. کتنی گفتگو رہی بھائی ٹائمنگ کے اعتبار سے؟ 45, میرا خیال ہے 45 منٹس کافی ہیں. کل سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ پروگرام کو ہم 9:40 پر, کیونکہ نیچے آغا صاحب جو ہیں وہ گفتگو ختم کرتے ہیں تقریباً 9:40 پہ ہی, تو ہم 9:40 پہ جیسے آغا صاحب ختم کریں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا کریں. تو اگر موضوع جو رہا ہے ابھی, جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا کہ جو مجھے جوانوں نے موضوع دیا ہے وہ ہماری جو تاریخ تشیع ہے, ابھی ہم بر صغیر و پاکستان ہی مراد تھی, اس میں جو اجتماعی کوششیں رہی ہیں اس پر ایک روشنی ڈال رہے ہیں. تو آج ہم نے کوشش کر کے مفتی جعفر صاحب تک پہنچا دیا ہے, پائیں کہ سید محمد دہلوی صاحب کا بھی تذکرہ رہنا چاہیے تھا, جو ایک خطیب تھے اور ان سے پہلے کی قیادت ہیں, مفتی جعفر صاحب سے پہلے ایک اچھا مقام تھا ان کا, پھر مفتی جعفر صاحب اور ساتھ ساتھ پاکستان میں ہمارے کیا نام لیں گے خطیب ایک اور رشید ترابی صاحب کا ایک الحمدللہ مقام بنا, ایک جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ علمی حیثیت یا اجتماعی حیثیت جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے ذاکرین کو حاصل تھی, اس طرح کے اچھے معروف خطبہ کو حاصل تھی, تو کچھ حد تک تشیع کی قیادت ان کے پاس رہی اور اس کے بعد پھر ایک اچھا اور بڑا اجتماعی کام شروع ہوا. تو انشاءاللہ میں کل مفتی جعفر صاحب کے زمانے سے شروع کروں گا اور دیکھیں گے کہاں تک آ سکتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سوال اس موضوع پر ہے تو کر لیں. اللہ معلوم کرنا ہے لفظ مفتی کو پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہمارے یہاں پاکستان میں یا شاید ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی رائج ہو گیا ہے وہ یہ کہ مفتی زیادہ تر اہل سنت کیا ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, تو مفتی جعفر صاحب کیوں آیا, یہ کوئی خاص بات تھی یا مفتی کا لفظ جو ہے وہ آپ کو لفظی ترجمہ اندازہ ہے جو فتویٰ دینے کے قابل ہو جائے شخص ہم اسے مفتی کہتے ہیں, جو شخص فتویٰ دینے کے قابل ہو جائے اسے لفظ مفتی, اور ہمارے یہاں مجتہد کا لفظ جو ہے ذرا آہستہ آہستہ متعارف ہوا ہے, فقیہ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ متعارف ہوا ہے, ہمارے یہاں محدث کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے, پر یہ کوئی خاص فرق نہیں تھا. محدث حدیث نقل کرنے والے کو کہتے ہیں, جو حدیثوں میں نقل کرتے ہیں محدث کہا جاتا ہے. جب تک ہم اہل بیت کے قریب کا زمانہ ہے تو اس وقت تک لفظ محدث استعمال ہوتا تھا, اہل بیت کے قریب کے زمانے میں وہ لوگ کے جو اہل بیت ہوتے شاگرد تھے یا ان کے علمی حدیثوں کے خزانوں کے خزانہ دار محفوظ کرنے والے ہوتے تھے تو وہ حدیثیں نقل کرتے تھے, اپنا علم نہیں بیان کرتے تھے یا اپنا فتویٰ نہیں دیتے تھے, تو ان کو ہم اس لیے محدث کہا کرتے تھے, یہ اہل بیت کے زمانے کے نزدیک ترین. لیکن جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ضرورت محسوس ہوئی نئے سوالات اٹھے تو پھر اس اہل بیت کے دیے ہوئے خزانے میں اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوئی, تو پھر ایسا ایسا لفظ فقیہ آنا شروع ہوا محدث کے بعد, اور پھر یہ مرجعیت کافی عرصے کے بعد آیا, اسی طرح سے پھر وہ مجتہد کا لفظ آیا. تو یہ مفتی بھی ہمارے یہاں استعمال اور رائج موضوع ہے, جیسے قاضی ابھی آپ نے نہیں سنا, قاضی زیادہ تر یہاں استعمال ہوتا, لیکن ہمارے یہاں بھی الحمدللہ قاضی جیسے قاضی ہوتے تھے, بہت بڑے پیمانے بھی شخصیات قاضی ہوتی تھی, اسی طرح سے مفتی بھی ہوا کرتے تھے, مجتہد بھی ہوا کرتے تھے, یعنی کوئی یہ مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے تھے یہ الفاظ آپس میں, نہ کہ مخالف کے طور پہ. پھر بعد میں یہ ہوا کہ ہمارے یہاں مجتہد کا لفظ مشہور ہونے کے بعد ذرا مفتی کمزور پڑ گیا اور مجتہد کا لفظ زیادہ استعمال ہونے لگا. ایران اور نجف خصوصاً جب مرکزیت مضبوط علمی مرکزیت بنی تو پھر اجتہاد کا لفظ ہونے لگا, مجتہد زیادہ استعمال لگا. تو یعنی دوسرے لفظوں میں تشیعوں میں اہل سنت دنیا میں جس میں صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ علمی بنیادوں پر انشاءاللہ فتویٰ دے سکے اسے ہم مفتی یا مجتہد کہا کرتے, تو یہ تشیع اور اہل سنت دونوں میں رائج تھا. پھر بعد میں تعصب ہو گیا, وہ اپنے مجتہد کے لفظ کے مخالف ہو گئے, ہم جو ہے وہ مفتی کا لفظ نہیں استعمال کرتے, یہ تعصب کی بنیاد ہے, وہ علمی سطح پہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا. جی لیکن جو اگر اس طرح سے ہم علمی شخصیات کو کریدنا شروع کریں تو الحمدللہ یعنی بہت بڑی تاریخ ہے, موجود شخصیات کی. میں نے شروع میں گفتگو میں کہا تھا، آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ہم مؤثر ترین شخصیات کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس میں علمی حیثیت سے یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کر دیا. اور اگر آپ ایسے، جب ہم نے شروع میں آپ سے کہا کہ کچھ لوگ ہجرت مجبور ہو کے کرتے ہیں، آئے یہاں پر اس علاقے میں، ان کو زندہ رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، کچھ کو اہل بیت نے خود ہجرت کروائی بعنوان تبلیغ، اگر اس طرح کی آپ شخصیات کو تلاش کرتے پھریں گے تو انشاءاللہ اس پورے پارا چنار، گلگت بلتستان سے لے کر آپ کراچی تک اگر آئیں، اسی طرح سے ہندوستان میں بھی، تو آپ کو امامزادوں کی بہت بڑی تعداد مل جائے گی. اور یہ امامزادے وہ مؤثر لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں سادات کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی ہے. یعنی مثلا اگر آپ عراق وہاں جائیں پارا چنار میں، تو وہاں پر ایک قباچہ خیل نامی علاقہ، اوپر جائیں وہاں پر ایک حسینی سید ہیں، 800 سال پہلے آئے تھے، سارے حسینی جو ہیں ان کی اولاد کہلاتے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر آپ چلے جائیں دوس سے آنے والی شخصیت ہے، اسکردو کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کی قبر موجود ہے، 800 سال پہلے وہ دوس سے یعنی محمد علیہ السلام ان کو بھیجا تھا. تو اس طرح کی شخصیات، اسی طرح سے یہ شخصیت کا آپ نے عبداللہ شاہ غازی کی، جو انشاءاللہ بہت قریبی شاہ عبد العظیم کے رشتے دار بنتے ہیں، باپ ہیں یا بیٹے ہیں، یعنی کوئی قریبی رشتہ ہے، حسنی سید ہیں، تو یہ بھی وہ شخصیات انہیں شخصیات میں سے ہے جو یہاں پر ہجرت کر کے تبلیغات کا کام کرتے رہے ہیں. جو دو چار اور تذکرے ہوئے ہیں جس میں ہم شاہ لطیف کو کہتے ہیں، شاہ لطیف بٹائی ہیں یا خود ہمارے لال شہباز قلندر ہیں، ان لوگوں کی تحریک کو ہم علمی تحریک نہیں کہتے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کی محبت کو ایک جذباتی لگاؤ، دوسرے لفظ ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا رابطہ، قلبی رابطہ وجود میں لانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہ بتاؤ لیکن ان کے مسائل اہل بیت علیہ السلام کے نام سے حل ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا ایک سنجیدہ کام ہوا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ طاہر نے جب یہاں پر محمد القاسم کو بھیجا تھا، تو وہ شیوں قتل عام کرنے کے لیے، سادات کو پکڑنے کے لیے، اس زمانے کی امامزادوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ. تو اس زمانے میں شاید یہاں پر اہل بیت کے نام کو باقی رکھنے کا ایک طریقہ وہ تھا جو ان شخصیات نے اپنایا. سچا سرمس اس میں سے ایک ہیں، جو معروف تین شخصیات ہیں، اس میں خود شاہ لطیف ہیں اور عبداللہ شاہ غازی ہیں، بری امام ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اس کے دلوں میں وجود میں لے آئے اور باقی رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ ایک الگ انداز ہے، اور شاید وہ اس وقت کی ضرورت ہے اس کے لیے. اس کا بھی ویسے ہی الگ بات ہے کہ شاہ لطیف کے جو اشعار ہیں، اگر وہ کسی سندھی کو یاد ہیں، اگر کسی سندھی کو شاہ عبد الطیف کا اشعار یاد ہیں، جو الحمدللہ اکثریت کو یاد ہیں جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، 40-50 سے اوپر والے، تو وہ خود اشعار ہی جو ہے نا وہ محبت کو زندہ رکھتے ہیں. یعنی وہ کمال ہے، وہ اشعار زبان کا ایک شاہکار ہے کہ جو حلبت یاد کو زندہ رکھتا ہے. تو بہر الحمدللہ صحیح کہا آپ نے کہ اس طرح کے لوگوں کی بھی یہاں پر اہل بیت سے لوگوں کی ایفیلیشن کو باقی رکھنے میں بہت بڑا کردار ہے. درود پڑھے محمد والے. پاکستان کو وجود میں لاتے ہی یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمارے دو دن کے موضوعات میں انشاءاللہ اس مندرہ تفصیل کے ساتھ کہیں بہت مختصر آپ سے کہوں کہ اس کو پھر وجود میں لانے کے بعد سے یہ طے کر لیا گیا کہ اس پاکستان کو کبھی بھی جن نعروں کی بنیاد پر یا جن قربانیوں کی بنیاد پر، جن قائدین کے خواب کی بنیاد پر فرض کر لیتے ہیں، اگر علامہ اقبال نہیں اس پاکستان کا خواب دیکھا ہے، تو کبھی بھی اس راستے پہ اس کو رہنے نہیں دیں گے. انگریزوں نے یہ طے کیا ہے، وہ آپ کی اسلام سے جو قلبی انشاءاللہ اور جذباتی لگاؤ ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آج تک ہے نا. یعنی یہ تو لطیفہ ہی ہے کہ خواب میں دیکھیں کہ میری ٹیچر نے جو ہے نا وہ رسول اللہ کی توہین کی اور صبح اٹھ کے ٹیچر کو قتل کر دیا جائے. اس پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اب آپ کہیں یہ سارے سازشی نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ سب بیچارے رسول اللہ کے عشق میں بے وقوف ہیں. یعنی یہ وہ احمق طبقہ ہے کہ جسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ محبت کا حق ادا کیسے کرنا ہے, محبت کہتے کسے ہیں. جب یہ جو اور یہ بھرپور ہے, یہ بھرپور ہے, مذاق نہیں ہے کہ اگر کوئی کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے, یہ غلط نہیں ہے. پاکستان واقعی ایک نظریاتی مملکت ہے. جی سر, اپنے وجود میں آئے
یا غلام ہے, پھر دوسری باتیں کریں.
صحیح, ہم جب اپنے وجود میں آئے تو ہم آزاد تھے. جب ہم وجود میں آئے اس وقت ہم بہت زیادہ ہر ذہن, ہر اس وقت جتنی لیڈرشپ ہے, اس وقت جتنے قربانی دینے والے خاندان ہیں, یہ سب ایک آزاد مملکت کی نگاہ سے ایک ایسی جگہ آنا اور ایسی جگہ کہ جہاں ہمیں ہمارے تمام مذہبی آزادیاں حاصل ہوں, یہ وہ نعرے جن بنیادوں پر یہ وجود میں آئے. جی,
اس کو تو بنایا انگریز نے اپنے مفادات کے لیے. قائد اعظم نے حد کیا اٹھایا, میں امریکہ کو, میں ملکہ برطانیہ کا وفادار ہوں, میں اس کی نسلوں کا وفادار ہوں, کسی پاکستان یا اسلام سے وفاداری. اصل تو یہ تھا کہ یہ تمام نظریات جس وقت ہندوستان ہندو اور مسلم نے جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑی, اس کے بعد میں کہا میں آزاد کرتا ہوں آپ کو, تو آزادی کا انہوں نے یہ تہمہ دیا کہ اپنے غلاموں کو آپ نے مسلط کیا, اور قانون تعلیمی نظام انگریز کا, عدالتی نظام انگریز کا, ملک کا آئین انگریز کا. اب آج بھی حق اٹھاتے ہیں وہی انگریزی میں, تو پھر آپ آزاد نہیں ہیں, آج بھی آپ غلام ہیں. اور جب تک یہ شعور ہم نے پیدا نہیں ہوا کہ ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں, اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے میں اس نتیجے پہ
ایسے ہی
باقی آپ
اب یہ ساری باتیں میں یہاں کیمرے میری طرف میں تو کر نہیں سکتا, آپ ایک طرف موڑ دیجئے پھر ان سے کروائیے یہ باتیں. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا قائد اعظم کی تحریک پھلنا, اس وقت میں تھا نہیں لیکن عابد بھائی تھے. اس زمانے کا جو مسئلہ ہے نا,
اس وقت شاید پھر آپ اس وقت نہیں تھے, رسول کے زمانے میں تھے. آپ جب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جن علماء کا آیت اللہ ٹھٹے بھی جو ٹھٹا میں رہے اور انہوں نے اتنی تبلیغ کری, آپ موجود تھے پاکستان بننے کے, وہ موجود تھا, آپ اس سے پہلے سے موجود تھے.
تو اب یہ لگتا ہے جو کہنا ہے یہ بالکل یعنی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. یہاں قیادتیں آپ کی جو ہے نا وہ صرف ایک موضوع پر متحد تھی, اور یہ تھا کہ کسی جلد از جلد آزاد علاقے میں پہنچ جائیں. یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مذہبی قیادتیں, سیاسی قیادتیں, انگریزوں کی بنائی ہوئی قیادتیں سب کی اس ایک جملے پر متفق تھیں. یہ ایک موضوع تھا, سب ہی جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے, لیکن سب کے ذہن میں پھر کیا ہونا ہے الگ الگ تصورات تھے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے, یہ الگ الگ تصورات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ بس یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک میں لیڈر ہوں کم سے کم, کیونکہ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, بہت چھوٹا ٹکڑا دے رہے ہیں. اگر تم تقسیم اس بنیاد پہ کرو کہ جتنے مسلمان علاقے ہیں سارے اس طرف آنے چاہئیں, تو ہماری تو تقسیم آدھی آدھی ہونی چاہیے. یعنی بہت بڑا طبقہ تھا. ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سارے مسلمانوں کو ملا لیں جو کہ اس زمانے میں تھے, دوسرے لفظوں میں جس کو میں کہہ رہا ہوں تناسب پرسنٹیج, اگر آپ سارے مسلمان برصغیر کا بھی ملا لیجیے اور ہندوؤں کو ملائیے تو آپ 60-40 پر آ جاتے ہیں. یعنی اسے کم پر بات نہیں ہو, کمپرومائز بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس زمانے میں کچھ لوگوں کے دماغ کے پاس سوار تھی کہ اگر ان کے جانے سے پہلے پہلے, انگریزوں کے جانے سے پہلے پہلے ہم نے کچھ لے لیا تو لے لیا, لیکن اگر بات چلے گی بنیوں تک تو ان بنیوں سے ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے, ایک نظریہ تھا. کچھ تو باقاعدہ مخالف تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تقسیم ہونی ہی نہیں چاہیے تقسیم کے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں زیادہ تر صرفی اور یہ آج جو دیوبند علماء کہلاتے ہیں, زیادہ تر ان کی بہت بڑی اکثریت تھی, اور اس میں کچھ ہمارے یعنی اور اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, وہ سمجھ رہے تھے تقسیم جو ہے یہ انگریز خود کروا رہا ہے, تاکہ بعد میں جو ہے نا وہ یہ دو مسلمان اگر الگ الگ ہو گئے, اور مسلمان اسلام الگ ہونا نہیں چاہتے, اسلام کا تو کام ہی دوسرے قوموں کے تبلیغات کا ہے. اگر آپ نے ایک دیوار بیچ میں کھڑی کر دی اور دو سرحدیں ہو گئیں تو پھر آپ تبلیغات کس قوم پہ کریں گے؟ یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا تھا جن کا بھی لوگ تقسیم کے بھی مخالف موجود تھے. تیسرا طبقہ وہ تھا, وہ کہتا تھا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ بس کوشش اور جدوجہد کرنی ہے, اس جدوجہد کو نا وہ کسی بھی طریقے سے کامیاب کرنا ہے, اور وہ بیچارے ہر طرح کی قربانی دے رہے تھے. ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جس وقت یہ سب باتیں سوچی جا رہی تھی اس وقت ہم کسی حد تک موضوعات پر متحد تھے، لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا اور بن گیا، بننے کے بعد پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں آیا، پھر ہاتھ میں آنے کے بعد جن کے لیے خزانوں کے دروازے انگریزوں نے کھول دیے، اور پھر اس کے بعد سسٹم جو ہوتا چلا گیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ کسی حد تک آزادی کے قائل ہوئے ہوں، لیکن فکری طور پہ یہ پاکستان ابھی تک آزاد نہیں ہوا جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا. اس کی آزادی جو ہے وہ ابھی مطلوب ہے، یعنی جو موجود ہے اس پر ہم اکتفا نہیں کرنا، ایک مطلوب آزادی کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں. ہم کسی مخلص لیڈرشپ کی طرف جو بار بار ہم گھبرا ہو جاتے ہیں نا، کبھی ہمیں بھٹو کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے، جیسے آج کل عمران خان کی نظر آنے لگا ہے، تو بار یہ جستجو ہے جو لوگوں کی ہے اور وہ اس میں مزداق میں گڑبڑ بھی کرتے ہیں، اپنے نظریات میں کہیں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ کہ وہ ایک ایسے مخلص لیڈر کی تلاش میں ہے کہ جو واقعی اس عوام کو، جو اس یہاں پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے، وہ اس کو دلا سکے اور جو اس کا مقام بنتا ہے وہاں تک اس کو پہنچا سکے. درود پڑھیں محمد والے.